یہ ہے اس کا لب لباب و خلاصہ. بقرعید سے پہلے پہلی فصل میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس رسالے کے اندر, اور یہ پہلی فصل دوسرے باب کی پہلی فصل ہے جس کا تعلق عالم برزخ اور عالم آخرت سے ہے, جس کا تعلق عالم برزخ اور عالم آخرت سے ہے. تو پہلی فصل میں حضرت نے عالم برزخ کے حالات بیان فرمائے تھے کہ دیکھو جن لوگوں نے دنیا میں برے برے کام کیے تو عالم برزخ میں ان کے ساتھ کیا عذاب کا معاملہ ہوا, اور کس کس طرح وہ قسم قسم کے عذابوں کے اندر مبتلا ہوئے, کس قدر وہاں جا کر وہ ذلیل و خوار ہوئے, اور کس قدر مصیبتوں اور پریشانیوں کا انہیں سامنا کرنا پڑا. اور جن لوگوں نے دنیا میں اچھے اچھے کام کیے ان کا وہاں پر کتنا اچھا انجام ہوا, وہاں جا کر کے ان کو راحت ہی راحت اور سکون ہی سکون نصیب ہوا. تو عالم برزخ کے حالات حضرت نے بیان فرمائے تھے. اس کے بعد حضرت نے دوسری تیسری یہاں تک کہ ساتویں فصل میں, اس ساتویں فصل میں حضرت نے کچھ گناہوں کا تذکرہ کیا ہے جو مشہور و معروف ہیں, جو مشہور و معروف ہیں. اس لیے آج دوسری فصل پڑھی جائے گی, اور اس کے اندر زکوٰۃ نہ دینے کا جس عذاب کا ذکر ہے وہ بتایا جائے گا. اب زکوٰۃ نہ دینا یہ ایک مشہور و معروف گناہ ہے, جیسے نماز نہ پڑھنا مشہور و معروف گناہ ہے, جیسے نماز نہ پڑھنے کا بڑا ہولناک و خوفناک عذاب ہے, ایسی زکوٰۃ نہ دینے کا بھی بڑا ہولناک و خوفناک عذاب ہے. زکوٰۃ ہر اس مسلمان عاقل بالغ مرد عورت پر فرض ہے جو صاحب نصاب ہو. ہر وہ مسلمان جو عاقل بالغ ہے, مرد ہے یا عورت ہے, اور اس کے ملکیت میں اس قدر مال زکوٰۃ موجود ہے جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے, چاہے وہ سونا ہو یا چاندی ہو یا نقد رقم ہو یا مال تجارت ہو یا یہ سب ہوں, اور سب مل کر مجموعی مقدار کم از کم نصاب کے برابر ہو, یعنی 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر یا اس سے زیادہ ہو, اسے صاحب نصاب کہتے ہیں. ایسے ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے, اور ایک سال ادا کرنے, ایک سال گزرنے کے بعد اس نصاب پر, ایک سال گزرنے کے بعد مال زکوٰۃ کا 40واں حصہ, مال زکوٰۃ کا 40واں حصہ ادا کرنا فرض ہو جاتا ہے. لہذا جس جس مسلمان پر اس تفصیل کے مطابق زکوٰۃ فرض ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے مال زکوٰۃ کا صحیح صحیح حساب لگا کر جس قدر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اور واجب ہوتی ہے اس کو ادا کرنے کا اہتمام کرے. تو یہ زکوٰۃ ادا کرنا ایسے ہی ضروری ہے جیسے نماز پڑھنا ضروری ہے, رمضان شریف کے روزے رکھنا ضروری ہے, حج کرنا فرض ہے, ایسے زکوٰۃ ادا کرنا بھی فرض ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں جیسے بہت سے مسلمان خواتین و حضرات ایسے ہیں کہ وہ نماز ہی نہیں پڑھتے, حالانکہ نماز ان پہ فرض ہے لیکن نماز نہیں پڑھتے, ایسے رمضان شریف میں روزے نہیں رکھتے. ایسے بہت سارے مسلمان خواتین حضرات ایسے ہیں کہ وہ صاحب نصاب ہیں اور ان پر واقعتاً زکوٰۃ فرض ہے لیکن زکوٰۃ نہیں دیتے. تو زکوٰۃ نہ دینے پر بڑا عذاب اور وبال قرآن و حدیث کے اندر آیا ہے. چنانچہ اس فصل میں حضرت فرماتے ہیں کہ جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے, جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے وہ سانپ کی شکل بن کر اس کے گلے میں بطور ہار کے ڈالا جائے گا. جس مال کی زکوٰۃ نہ دی جائے وہ سانپ کی شکل بن کر اس کے گلے میں بطور ہار کے ڈالا جائے گا. چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نہیں ہے کوئی شخص جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دیتا ہو, نہیں ہے کوئی شخص جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہ دیتا ہو, مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک اژدہا اسے گلے میں ڈال دیں گے, ایک اژدہا اسے گلے میں ڈال دیں گے. اور پھر حضرت نے اس کی تائید میں قرآن شریف کی وہ آیت تلاوت کی جو میں نے خطبے کے بعد پڑھی ہے. اور حدیث شریف میں اس کی مزید تشریح آئی ہے کہ جس مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہو اور زکوٰۃ فرض ہونے کے بعد وہ اپنے سونے چاندی نقد رقم مال تجارت وغیرہ کی زکوٰۃ نہ دے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک گنجے سانپ کی طرح اس کو بنا دیں گے, ایک اژدہا وہ مال بن جائے گا جس کا زہریلے ہونے کی وجہ سے سر گنجا ہو جائے گا. جو گنجا سانپ ہوتا ہے نا وہ زہر کی شدت کی وجہ سے اس کے سر کے بال اڑ جاتے ہیں, اس کے سر پر دو کالے نقطے بھی ہوں گے, اور اس کے سر پر دو کالے نقطے بھی ہوں گے, یہ دو کالے نقطے بھی بڑا خونخوار اور خوفناک اور زہریلے سانپ ہونے کی علامت ہوتی ہے. تو کالا ناک بھی وہ گنجا بھی ہوگا اور اس کے اوپر دو نشان بھی ہوں گے, اور وہ انتہائی خوفناک شکل میں زکوٰۃ نہ دینے والے کے گلے میں ہار بن جائے گا, اور ہار بن کر کے پھر وہ اس کے جباڑے پکڑے گا اور وہاں پر وہ ڈسے گا, اس کے منہ کو کاٹے گا اور کہے گا میں ہوں تیرا مال, جس سونے کی, جس چاندی کی, جس مال تجارت کی, جس روپے پیسے کی تو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ ہوں میں, اور پھر وہ اس کے ڈسے گا. اس طرح سے وہ اس کو قیامت کے دن جو 50,000 سال کے برابر ہوگا, ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا, اتنے عرصے تک برابر اس کو یہ عذاب ہوتا رہے گا. تو یہ ہے وہ اژدہا, یہ ہے وہ خوفناک سانپ جو یہاں پر تو سونے کی شکل میں, چاندی کی شکل میں, نوٹوں کی شکل میں, مگر وہاں یہ خوفناک اژدہا بن جائے گا اگر دنیا میں زکوٰۃ نہ دی, زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام نہ کیا, حالانکہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو چکا ہے. وہاں یہ شکل اختیار کر لے گا وہ, اور یہ شکل اختیار کر کے وہ زکوٰۃ نہ دینے والے کے ڈسے گا تو اسے کیا حال ہوگا. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ سب سے پہلے وہ اس کے ہاتھ کو چبائے گا, یہ خوفناک اژدہا جو انتہائی زہریلا ہے, وہ زہریلا سانپ زکوٰۃ نہ دینے والے کے ہاتھ کو اپنے منہ میں چبائے گا, اور پھر ہاتھ سے آگے چباتے چباتے پورا جسم چبا ڈالے گا. اللہ بچائے. ایک تو اس کا زہریلا ہونا, پھر سانپ کا ہونا, گنجا ہونا, دو نشان والا ہونا, یہ ساری اس کے زہریلے اور خوفناک ہونے کی علامت, اور پھر اوپر سے وہ اس کا ہاتھ بھی چبائے گا یہاں تک کہ اس کے سارے جسم کو چبا ڈالے گا. اور ایک روایت میں یہ کہ وہ اس کے ڈسے گا اور کہے گا میں تیرا خزانہ ہوں، میں تیرا سونا چاندی ہوں، میں تیرا روپیہ پیسہ ہوں، جو تو جمع کر کے رکھتا تھا، زکات نہیں دیتا تھا، میں وہ ہوں، دیکھ۔ تو اتنا ہولناک خوفناک عذاب یہ قیامت کے دن اس کو دیا جائے گا زکات نہ دینے کی وجہ سے۔ اب دیکھو ذرا سا غور کرو اس مثال کے اندر، یہ تو بالکل جو کچھ بیان کیا گیا ہے حدیث سے ثابت ہے، یہ تو اور برحق ہے، اور یہ زکات نہ دینے کا وبال جو ہے یہ مرنے کے بعد ہے، مرنے کے بعد یہ وبال ہے، اور پھر نہ جانے کہاں تک اور کب تک یہ اس کو یہ تکلیف اور عذاب ہوگا۔ دنیا کے اندر ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کسی کے کمرے میں سانپ نکل آئے تو ذرا سی دیر میں کمرہ خالی ہو جائے گا، یہاں تک کہ جو مرد ہیں وہی باہر، سب سے پہلے عورتیں بچے باہر، کہیں گے سانپ ہے بھائی، سانپ سانپ ہے بھائی یہاں پر، اور سانپ کی ایسی تسبیح پڑھیں گے کہ سارے محلے میں شور مچ جائے گا، سانپ آ گیا، سانپ آ گیا، سانپ آ گیا، سانپ آ گیا۔ جبکہ دنیا کا سانپ تو اس گنجے اژدہے کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس کا زہر کچھ ہے، نہ اس کا کاٹنا کچھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی سے اتنا ڈر لگتا ہے کہ عورتیں بچے سب سے پہلے گھر سے باہر نکلتے ہیں، پھر کچھ مرد ہمت کر کے اس کو مارنے کے لیے اندر جاتے ہیں، وہ بھی کوئی اکیلا نہیں جاتا کہ کہیں ایسا نہ ہو میرے ڈس لے اور میں مر جاؤں، ایک دو نکل جاتے ہیں لکڑیاں لے کر کے، پھر اس کو ڈھونڈتے ہیں، مارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہاں تو وہ بھاگے گا بھی نہیں بھائی، وہ تو چھوڑے گا بھی نہیں۔ تو اتنا خوفناک اور ایسا زہریلا اژدہا زکوٰۃ نہ دینے والے کے جب ڈسے گا تو وہاں تو کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا۔ تو دنیا میں جب دنیا کے سانپ سے ہمیں اتنا ڈر لگتا ہے تو اس گنجے سانپ سے تو ہمیں بہت زیادہ ڈرنا چاہیے، اور ڈر کر کے اپنے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ بھئی یہ جو مال ہمارے پاس ہے یہ ہم کوئی ماں کے پیٹ سے لے کر کے آئے؟ ماں کے پیٹ سے تو خالی آئے تھے، خالی جائیں گے، ماں کے پیٹ سے تو ہم خالی آئے تھے، دنیا سے بھی خالی ہاتھ جائیں گے۔ درمیان میں جو کچھ ہمارے پاس مال آ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آ رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آ رہا ہے، ان کی عنایت و مہربانی سے ہمارے پاس آ رہا ہے۔ اس میں نہ ہماری عقل کا کوئی دخل ہے، نہ ہماری حقیقت میں محنت کا کوئی دخل ہے، یہ محنت، کوشش، عقل کا استعمال، یہ تدبیریں ہیں، یہ اسباب ہیں روزی کمانے کے، ان کے اندر روزی نہیں ہے، روزی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہیں روزی تو آسمان میں ہے جس کے دینے کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو روزی آسمان سے اترتی ہے، اور ہماری ان پیالوں کے اندر اور جھولیوں کے اندر اللہ تعالیٰ جتنا مناسب سمجھتے ہیں اس میں ڈال دیتے ہیں، تو ہماری دکانیں، ہماری نوکریاں، ہماری ملازمتیں، ہماری کھیتی، ہماری تجارت، یہ سب ہماری جھولیاں ہیں، روزی اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، تو اللہ کے فضل سے روزی ملتی ہے۔ اب کسی کو کم، کسی کو زیادہ، کسی کو کم، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ تو جس جو سب کچھ انہوں نے اپنے فضل سے دیا ہے، تو انہوں نے 40 میں سے ایک مانگا ہے، 100 میں سے 2.5 روپے مانگے، 1000 میں سے 25 مانگے، اتنا سا مانگا وہ بھی ہم نہ دیں تو ہم سے زیادہ نکما کون ہوگا، ہم سے زیادہ نالائق کون ہوگا؟ اس لیے جس کے ذمے زکوٰۃ فرض ہو اس کو اپنے وقت پر بے دھڑک بلکہ خوش دلی سے اپنی زکوٰۃ مستحقین تک پہنچا دینی چاہیے۔ اور ایک اور عذاب زکوٰۃ نہ دینے کا بیان ہوا ہے قرآن شریف میں بھی اور حدیث شریف میں بھی، وہ بھی انتہائی خوفناک اور خطرناک ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ جو سونا ہے، یہ چاندی ہے، اس کو آخرت میں پگھلا کر کے چوڑی چوڑی تختیاں بنائی جائیں گی، چوڑی چوڑی اس کی تختیاں بنائی جائیں گی۔ شاید آپ کو یاد ہو کہ پہلے زمانے میں اسکولوں کے اندر جب بچوں کو لکھنا سکھاتے تھے، لکڑی کی ایک تختی ہوتی تھی اور اس کے اوپر استاد الف باتا لکھ دیتے تھے اور بچے اسی کے اوپر اس کی مشق کرتے تھے. لکڑی کی تختیاں ہوتی تھیں, بس وہ تختی سمجھ لو یہاں پر بھی کہ سونے چاندی کی اور مال تجارت کی سب کی تختیاں بنائی جائیں گی, لوہے کی تختیاں بنیں گی وہ, اور بننے کے بعد پھر ان کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا, جہنم کی آگ میں ان کو گرم کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ انگارے کی طرح لال ہو جائیں گی. پھر وہ تختیاں جو ہیں زکوٰۃ نہ دینے والے کے دائیں پہلو سے لگائی جائیں گی, بائیں پہلو سے لگائی جائیں گی, اللہ بچائے پیشانی سے لگائی جائیں گی, کمر سے لگائی جائیں گی, اور کہا جائے گا تم جو زکوٰۃ دیتے تھے لو اپنے زکوٰۃ نہ دینے کا انجام اور اس کا عذاب بھگتو. اس طرح سے آخرت میں خطرناک اور خوفناک عذاب ہوگا جو بالکل برحق ہے. جب برحق ہے تو بس اس عذاب کو سن کر اور اس سے ڈر کر ہر اس مرد عورت کو جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے اور اس میں غفلت کرتے ہیں, سستی کرتے ہیں, لاپرواہی کرتے ہیں, حساب صحیح نہیں کرتے, زکوٰۃ نہیں دیتے, وہ اہتمام سے زکوٰۃ ادا کریں, وہ زیادہ سے زیادہ اپنے مال کی زکوٰۃ ادا, نہیں تو یہ عذاب ہے. دیکھو حضرت یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو دنیا کے اندر زکوٰۃ نہ دینا, یہاں تو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا زکوٰۃ نہ دینے کا, لیکن جب آنکھ بند ہوگی اور آخرت پہنچیں گے تو ایک عذاب تو پہلے بیان ہو گیا کہ خوفناک اژدہا اس کے گلے کا ہار بن جائے گا اور وہ اس کے ڈسے گا, اسے کاٹے گا وہ. دوسرا یہ کہ وہ سونا چاندی جو ہے وہ اس کی تختیاں بنا کر کے زکوٰۃ نہ دینے والے کی پیشانی سے لگائی جائیں گی, اس کے کمر سے لگائی جائیں گی, اس کے دائیں اور بائیں پہلو سے لگائی جائیں گی, جب ٹھنڈی ہو جائیں گی پھر دوبارہ آگ میں گرم کیا جائے گا, وہ گرم کر کے پھر لگایا جائے گا, پھر ٹھنڈی ہو جائیں گی پھر لگایا جائے گا. قیامت کے دن 50,000 سال کے برابر ہوگا ایک دن, اس میں یہ عذاب ہوگا. اس کے بعد پھر آگے جنت یا جہنم کا راستہ ہوگا. اگر اسی سزا سے اللہ پاک نے اپنا فضل فرما کر کے معاف کر دیا تو جنت میں چلا جائے گا, نہیں تو پھر آگے دوزخ, پھر اللہ بچائے, اور دوزخ تو اصل عذاب کی جگہ ہے. تو دیکھو زکوٰۃ دنیا میں نہ دینے کا یہ وبال آخرت میں ہے, حضرت یہ بیان کرنا چاہتے ہیں. اور ایک اور دنیا میں بھی زکوٰۃ نہ دینے کا نقصان, دنیا میں زکوٰۃ نہ دینے کا نقصان یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ خشکی اور تری میں, خشکی میں اور تری میں کوئی مال ہلاک نہیں ہوا مگر زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے, یعنی جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی جاتی وہ تباہ ہو کر کے رہتا ہے, وہ برباد ہو کر کے رہتا ہے, وہ ہلاک ہو کر کے رہتا ہے. وہ ہلاک ہونے کی مختلف صورتیں, جس میں چوری ہونا بھی چوری ہو جاتا ہے, یا وہ کسی اور طریقے سے ضائع ہو جاتا ہے. تو اور دوسری حدیث میں حسنوا اموالکم بالزکات, زکوٰۃ دے کر اپنے اموال کی حفاظت کرو, زکوٰۃ دے کر اپنے اموال کی حفاظت کرو, تو جس مال کی زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے, وہ محفوظ ہو جاتا ہے, وہ عام طور پر وہ چوری نہیں ہوتا. اگر چوری ہوا تو کوئی نہ کوئی اس کی غلطی ہے, کوئی نہ کوئی اس میں کوتاہی ہے, جس میں سے ایک کوتاہی کی طرف میں متوجہ کرتا ہوں جو عموماً آج کل پائی جاتی, وہ یہ کہ زکوٰۃ تو بعض لوگ حساب کر کے ٹھیک ٹھیک نکالتے ہیں لیکن صحیح مستحق کو تلاش نہیں کرتے, صحیح مستحق کو تلاش نہیں کرتے اور مستحق تک زکوٰۃ نہیں پہنچاتے. جو بھی ان سے زکوٰۃ مانگ لے بلا تحقیق اس کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی نماز تو پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے مگر ٹائم نہیں دیکھتا, مثلا ابھی عشاء کا وقت نہیں ہے, وہ ابھی عشاء کی نماز پڑھ لے اور انتہائی خشوع خضوع سے پڑھ لے تو ہو جائے گی اس کی عشاء کی نماز؟ نہیں ہو سکتی. تو جیسے عشاء کی نماز وقت سے پہلے نہیں ہو سکتی, مغرب کی نماز وقت سے پہلے نہیں ہو سکتی, فجر کی نماز ابھی نہیں ہو سکتی, اسی طریقے سے زکوٰۃ بھی غیر مستحق کو دینے سے ادا نہیں ہوتی. ایک ہے زکوٰۃ کا فرض ہونا یہ تو ہے ہی. اس کے بعد پھر جب زکوٰۃ دینے کا وقت آئے تو اب مستحق تلاش کرو. شریعت میں زکوٰۃ کا مستحق بھی مقرر ہے کہ فلاں آدمی مستحق ہے فلاں مستحق نہیں ہے. اب ہمارے یہاں کیا ہے, بس جو بھی زکوٰۃ مانگے اسے ضرورت مند سمجھتے ہیں. بس مثلاً کسی کے پاس 1,00,000 روپیہ ہے, اس کو ضرورت ہے 2,00,000 کی. ایک آدمی کے پاس 1,00,000 پہلے سے موجود ہے, اس کو ضرورت پیش آ گئی 2,00,000 کی. اب وہ 1,00,000 مانگتا ہے, کہتا بھائی میرا فلانا کام اٹکا ہوا ہے اور مجھے اس کی بڑی سخت ضرورت ہے, اور بھائی میں بڑی پریشان ہوں, اور میری پریشانی جو ہے 1,00,000 مل جائے تو دور ہو جائے گی, میں لوگ زکوٰۃ میں سے 1,00,000 دے دیں. تو اس کے 1,00,000 جو زکوٰۃ کے دیں ادا نہیں ہوں گے وہ, کیونکہ وہ تو جس کو دے رہے ہو پہلے سے اس کے پاس 1,00,000 روپیہ موجود ہے, وہ تو خود اس کے وہ زکوٰۃ فرض ہے, غیر مستحق ہے وہ تو. تو غیر مستحق کو زکوٰۃ دینا ایسا ہے جیسے کہ وقت سے پہلے فجر کی نماز پڑھ لینا, وقت سے پہلے عشاء کی نماز پڑھنا, وقت سے پہلے مغرب کی نماز پڑھنا, جیسے وہ نہیں ادا ہوتی زکوٰۃ بھی نہیں ادا ہوتی. یہ بات آج کل بعض لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے. بس جو بھی ان کے سامنے اپنی پریشانی سنا دے اور جو بھی اپنا دکھڑا اس کے سامنے بیان کر دے, بس اس کے ہاتھ میں زکوٰۃ رکھ دیں گے. یہ تحقیق نہیں کرتے کہ یہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں, اور جو ضرورت مند ہوتے ہیں عموماً وہ غیر مستحق ہوتے ہیں. اب ایک آدمی بیمار ہے, اس کے پاس 2,00,000 روپے موجود ہیں, لیکن اس کو آپریشن کے لیے 3,00,000 اور چاہیے. ڈاکٹر نے کہا کہ 5,00,000 روپے جمع کرا دو تمہارا آپریشن کر دیں گے. اب یہ ضرورت مند ہے, یہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں ہے. یہ اگر اس کو زکوٰۃ میں سے 3,00,000 روپے دے گا زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی, اور زکوٰۃ نہ دینے پھر یہی عذاب ہوگا آخرت کے اندر. جو عذاب میں نے دو بیان کیے ہیں بطور نمونے کے, وہ آخرت میں, اور دنیا کے اندر یہ ہے کہ اس کا مال زکوٰۃ جو ہے وہ محفوظ نہیں رہے گا. اب یا تو کاروبار ڈوب جائے گا, یا کاروبار کے اندر نقصان ہو جائے گا, یا آگ لگ جائے گی, یا چوری ہو جائے گا. اب وہ کہتا میں نے تو زکوٰۃ دی تھی, میں نے تو پائے پائے کا حساب کیا تھا, میں تو ہمیشہ پائے پائے کا حساب کرتا ہوں, پھر بھی یہ نقصان ہو گیا, تو تمہاری حماقت سے ہوا ہے. تم نے ایک فرض تو ادا کیا, دوسرا فرض ادا ہی نہیں کیا. پھر تم نے نماز تو پڑھی مگر وقت پہ نہیں پڑھی, وقت سے پہلے ہی پڑھ لی, تو وقت سے پہلے تم ایک دفعہ 10 دفعہ پڑھو تب بھی نماز نہیں ہو سکتی. ایسی تم 10 دفعہ اس طریقے سے غیر مستحق کو زکوٰۃ دو گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. جب ادا نہیں ہوئی تو زکوٰۃ نہ دینے والے تم سمجھے جاؤ گے, اور جو اس کا عذاب ہے اور جو اس کا وبال ہے اور دنیا کے اندر اس کا جو نقصان ہے وہ آ کر کے رہے گا. ایک عجیب قصہ یاد آیا, وہ ہمارے دارالعلوم کا یہ قصہ کہ یہاں پر ایک صاحب ہیں ہمارے بزرگ ہیں, ان کے گھر میں عجیب چوری ہوئی کہ زیور ایک ڈبے کے اندر ڈال کر کے اس کو ایک الماری کے اندر محفوظ کیا ہوا تھا, لیکن چور آیا اور اس نے الماری کا تالا توڑا اور اس ڈبے کے بیچ میں جو زیور رکھا تھا بس وہ لے کے چلا گیا. اس ڈبے میں دائیں بائیں اوپر نیچے اور بھی زیور تھا, وہ چھوڑ گیا. بھائی چور کا کام تو چوری کرنا ہے نا, اس کو تو چاہیے تھا پورے ڈبے اٹھا کے لے جاتا. اس نے بیچ میں سے ایک زیور اٹھایا, باقی زیور کیوں نہیں اٹھایا؟ غور کیا گیا, تحقیق کی گئی, تو پتہ چلا کہ جو دائیں بائیں جو زیور تھا اس کی زکوٰۃ نکلی ہوئی تھی, اور جو بیچ کا تھا اس کی زکوٰۃ نہیں نکلی تھی. تو جس کی زکوٰۃ نہیں نکلی تھی وہ چوری ہو گیا, اور جن کی زکوٰۃ نکلی تھی وہ محفوظ ہو گئے. تو دیکھو حدیث میں آیا کہ حسنوا اموالکم بالزکاۃ, اپنے اموال کی حفاظت کو زکوٰۃ دے کر, تو زکوٰۃ دینے سے مال محفوظ ہو جاتا ہے. دنیا میں اس کا یہ زبردست فائدہ ہے, اس میں برکت بھی ہوتی ہے, اس میں خیر بھی ہوتی ہے, اس میں ترقی بھی ہوتی ہے, اور وہ دن دوگنی رات چوگنی کا مزداق بنتا ہے, آرام و سکون سے گزارا ہوتا ہے, چاہے مہنگائی ہو یا نہ ہو اس کے مال میں برکت ہوتی ہے. ایسے ایک اور میں زکوٰۃ ہی کے متعلق ایک اور واقعہ یاد آیا, سونے چاندی کے اندر جو زکوٰۃ فرض ہوتی ہے اسے تو زکوٰۃ کہتے ہیں, زمین کے پیداوار پر جو واجب ہوتا ہے اسے عشر کہتے ہیں. اصل میں وہ بھی زکوٰۃ کی زمین ہے, زمین کی زکوٰۃ ہے وہ, یعنی زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ ہے, اس کا نام ہے عشر. تو ہمارے ایک ساتھی اپنے ایک چچا کے باغ میں لے گئے اور کہا کہ اس باغ کی چند خصوصیات ہیں، اس باغ کی چند خصوصیات ہیں۔ ایک خصوصیت تو اس کے اندر یہ ہے کہ یہاں جو پھل لگتا ہے وہ پھل جو ہے وہ گلتا سڑتا نہیں ہے، کیڑے نہیں لگتے اس کے اندر، کوئی اسپرے بھی کرنا نہیں پڑتا۔ جو پھل لگتا ہے وہ بالکل صحیح لگتا ہے، پکتا ہے اور اس میں کوئی کیڑا وغیرہ نہیں لگتا، جبکہ آج کل بعض دفعہ پیداوار سے بھی زیادہ اسپرے وغیرہ پر خرچہ آ جاتا ہے۔ بغیر اسپرے کے نہ فصل تیار ہوتی ہے نہ پھل تیار ہوتے ہیں، بڑا خرچہ اس کے اوپر کرنا پڑتا ہے، کہتے ہیں کوئی خرچہ نہیں۔ دوسرے یہ کہ کبھی نقصان ہی نہیں ہوتا، ہمیشہ دن دوگنی رات چوگنی فائدہ فائدہ۔ تیسرا یہ ہے کہ درختوں سے پھل توڑنے کے لیے مزدور رکھنے نہیں پڑتے، یہ اور بھی عجیب و غریب بات، روزانہ خود بخود پھل اتنے جھڑ جاتے ہیں کہ شام تک وہ پیٹیاں بھر بھر کے روانہ کر دیتے ہیں، کوئی مزدور نہیں رکھنا پڑتا کہ بھائی اوپر چڑھے اور چڑھ کر کے پھل توڑ کر کے لائے اور پھر اس کو پیٹیوں میں بھرے، توڑنے کے لیے کسی کو رکھنا نہیں پڑتا، خود ہی ٹوٹ کے نیچے آ جاتا ہے، اور جو نیچے آ جاتا ہے وہ کہیں بھی گر جائے گا تو گلے گا نہیں، سڑے گا نہیں، دو دن کے بعد تین دن کے بعد ڈھونڈتے ڈھونڈتے یا آتے جاتے نظر پڑ گئی اٹھا لو تو جیسا تھا ویسا ہی ملے گا۔ مجھے بڑا تعجب ہوا، میں نے کہا ایسا تو کہیں عام طور پر باغوں میں ہم نے سنا نہیں، دیکھا نہیں تم نے، یہاں پہ ایسا کیوں ہے؟ کہ جی میرے چچا جو ہیں وہ پیداوار کا باقاعدہ عشر نکال کر مستحقین کو دیتے ہیں، اس کی یہ برکت ہے کہ پھل کو کیڑا نہیں لگتا، پھل گلتا سڑتا نہیں ہے، اور اتارنے کے لیے مزدور رکھنے نہیں پڑتے، نفع ہی نفع ہوا ہی نہیں ہوا، بھائی اسپرے کا سارا خرچہ بچ گیا، جو پھل گل کے سڑ کے خراب ہو جائے تو نقصان ہوا ہی نہیں ہوا، وہ نقصان بھی نہیں ہو رہا، اور مزدوروں کو مزدوری دینی پڑتی وہ بھی تو خرچہ ہے، وہ خرچہ ہی بچا۔ تو اسے کہتے ہیں دن دوگنی رات چوگنی، تو صحیح معنی میں صحیح حساب کر کے واقعتاً مستحق تک اگر کوئی عشر پہنچائے، اپنے مال کی زکات پہنچائے تو اپنی آنکھوں سے انشاءاللہ یہ دیکھے گا، تو دنیا میں زکات دینے کا یہ فائدہ، اور پھر کوئی یہ فائدہ ہو نہ ہو کم از کم ہمارا فرض ادا ہو جائے تو یہ سب سے بڑا فائدہ کہ ہمارا فرض ادا ہو گیا، اور زکات نہ دو تو پھر دنیا میں نقصان ہی نقصان، اور جناب آخرت میں یہ ہولناک خوفناک عذاب۔ اس لیے بھائی ہم سب اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ جب اللہ تعالی ہمیں صاحب نصاب بنائیں گے، یا ہم میں سے جو صاحب نصاب ہیں وہ اپنے مال زکوٰۃ کا پائے پائے کا حساب لگا کر کے ٹھیک ٹھیک زکوٰۃ نکالنے کا اہتمام رکھیں، اور پھر ساتھ ساتھ یہ ہے کہ جتنی زکوٰۃ فرض ہو تحقیق کر کے تلاش کر کے مستحق تک زکوٰۃ پہنچائیں۔ آخر میں مستحق بھی سمجھ لو کسے کہتے ہیں، مستحق اس مسلمان مرد عورت کو کہتے ہیں جس کی ملکیت میں بقدر نصاب مال زکوٰۃ نہ ہو، اور بقدر نصاب فالتو ساو سامان بھی نہ ہو اور سید بھی نہ ہو، تین باتیں دیکھ لو۔ مستحق وہ مسلمان ہوتا ہے چاہے مرد ہو یا عورت، وہ مسلمان جو عاقل بالغ ہو اور وہ صاحب نصاب نہ ہو، یعنی نصاب کے برابر مال زکوٰۃ بھی اس کے پاس نہ ہو اور ضرورت سے زیادہ فالتو ساز و سامان بھی اس کی ملکیت میں نہ ہو اور وہ سید بھی نہ ہو، بس یہ تین باتیں دیکھو۔ جو ایسا مسلمان ہے بس وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے، اس کو کیا کہتے ہیں زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ دینے میں بھی یوں مت کہو کہ میں تمہیں زکوٰۃ دے رہا ہوں، یوں نہیں بولو، بلکہ کہو میں ہدیہ دے رہا ہوں تاکہ اس کی دل شکنی نہ ہو اور اس کو کی بے آبروئی نہ ہو، وہ یہ سمجھے کہ بھائی میں ایسا غریب ہو گیا ہوں کہ آج مجھے زکوٰۃ لینی پڑ رہی ہے، تو اس کی بے عزتی اور بے آبروئی نہ ہو، اکرام کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، خاموشی سے، پردے میں ہدیہ کہہ کر کے اس کو زکوٰۃ دے۔ جو ہمارے معاشرے میں سفید پوش کہلاتے ہیں، جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے ہیں، ان کو دیکھو کہاں ہیں، تلاش کر کے ان تک اپنی زکوٰۃ پہنچاؤ جبکہ وہ مستحق ہوں۔ تو بہرحال دیکھو، زکوٰۃ نہ دینے کا حضرت نے دوسری فصل کے اندر عذاب کا بیان فرمایا ہے، اس کی میں نے تشریح کر دی۔ تیسری فصل، تیسری فصل کے اندر عہد کر کے اسی خلاف ورزی کا وبال حضرت نے بیان فرمایا ہے۔ کسی سے وعدہ کر لیا آپ نے، کوئی عہد کر لیا کہ بھئی ہم ایسا کریں گے، اور پھر اس کے خلاف ورزی کی، تو اس کے خلاف ورزی کرنے پر بھی حضرت نے ایک وبال کا ذکر فرمایا ہے۔ وہ یہ ہے، پھر میں حدیث پڑھ دوں ان شاء اللہ تعالیٰ، کہ قیامت کے دن جو آدمی عہد کر کے اسے توڑ دے گا، جو آدمی عہد کر کے اور معاہدہ کر کے ناحق توڑے گا، تو قیامت کے دن ایک بہت بڑا جھنڈا اس کی کمر میں، جہاں اس کے کولے ہیں وہاں پر لگا دیا جائے گا، اور وہ مجمع کے اندر ہوگا، سب کے سامنے ہوگا، لیکن جھنڈا اس کا وہاں سے بلند ہوگا، اور کہا جائے گا یہ ہے دنیا کے اندر عہد کر کے اس کو توڑنے والا۔ اب آپ کو کہے تو وہ تو ہٹا دے گا، یہ وہاں کام نہیں ہوتا ہے، وہاں یہ کام نہیں ہے، وہاں وہ ہٹے گا نہیں۔ جیسے آپ چاہو کہ بھئی میری ناک ہٹا دو، ناک نہیں ہٹے گی، کان ہٹا لو آپ ہٹا نہیں سکتے، چلو یہاں تو پھر بھی چلو آپریشن کے ذریعے یہ کام ہو سکتا ہے، وہاں ایسا کوئی آپریشن نہیں ہوگا، جو جھنڈا لگ گیا تو وہ لگ گیا بس۔ اب وہ جہاں بھی جائے گا، جہاں بھی آئے گا، بس وہ اس کا جھنڈا اس بات کی علامت ہوگا کہ دنیا میں یہ آدمی بد عہدی کرنے والا تھا، دنیا میں یہ آدمی عہد کر کے اس کو توڑنے والا تھا۔ اب حدیث سنو، حدیث میں یہ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو آدمی کسی کو اپنی پناہ دے اور امان دے، اس کے بعد پھر اس کو جان بوجھ کر قتل کر دے، پھر اس کو جان بوجھ کر قتل کر دے، تو اس کی پشت پر ایک جھنڈا گاڑ دیا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ فلاں آدمی کا عہد کر کے اس کے خلاف ورزی کی سزا ہے۔ حضور کے زمانے میں یہ دستور تھا کہ اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں کہتا تھا کہ بھئی میں نے اس کو اپنی امان دے دی، اب یہ میری امان میں ہے، تو دوسرا کوئی مسلمان اس کو قتل نہیں کرتا تھا، چاہے دشمن ہی ہوتا وہ مسلمانوں کا۔ جب کوئی مسلمان کسی کو امان دے دیتا تھا کہ بھئی یہ میری امان میں ہے اور میں نے اس کو امان دے دی، تو اتنا کہنے سے وہ اس کی امان میں آ جاتا تھا، پھر کوئی اس کو قتل نہیں کرتا تھا۔ تو یہ امان دینا ایک عہد کرنا ہے، یہ ایک عہد کرنا ہے، اس کی پاسداری کرنی چاہیے۔ اب پہلے تو اس کو امان دے دی اور اس کو اس کے ساتھ عہد کر لیا کہ بھئی تم میری امان میں ہو، بے فکر رہو، اب آرام سے رہو، تم کوئی تمہیں قتل نہیں کرے، تو خود ہی قتل کر دیا۔ تو عہد کر کے توڑا نہیں، توڑا اس نے، تو عہد کر کے توڑنے کا یہ وبال ہے اور یہ عذاب ہے۔ اب یہ تو ہم ایک مثال ہے جو حدیث میں بیان کی گئی، اب ہم بھی کتنے معاہدے کرتے رہتے ہیں اور ناحق توڑتے رہتے ہیں، جہاں اپنا مطلب ہے وہاں تو ہم عہد کی پابندی کرتے ہیں، اور جہاں اپنا مطلب ختم وہاں عہد کی پابندی ختم، تو بھائی یہ گناہ ہے، یا تو تم معاہدہ مت کرو، اگر کرو تو سوچ سمجھ کر کرو، سارے پہلوؤں پر غور کر لو، غور کرنے کے بعد مناسب لگے تو تم معاہدہ کرو، اور وہ معاہدہ شریعت کے مطابق بھی ہو، پھر اس کے بعد اس کی پابندی کرو۔ اب اس کے بعد تم اس کے خلاف ورزی دوسرے کو اطلاع دیے بغیر کرو، تو پھر اس کا یہ عذاب اور وبال ہوگا، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ فصل نمبر چار، چوری و خیانت، جس چیز میں ہوگی وہی قیامت میں عذاب کا ذریعہ بنے گا، یہ ایک گناہ ہے۔ یعنی کسی نے کوئی چیز چوری کی، مثلا چاقو چوری کیا تو چاقو کے ذریعے عذاب ہوگا، سونا چوری کیا تو سونے کے ذریعے عذاب ہوگا، لاٹھی چوری کی تو لاٹھی کے ذریعے عذاب ہوگا، چادر کی چوری کی تو چادر کے ذریعے عذاب ہوگا، اور یہ سب دوزخ میں ہوگا عذاب، اللہ بچائے۔ کوئی چیز اس کے لیے دوزخ میں عذاب کا ذریعہ بنے گی. چوری کرنے کا، خیانت کرنے کا یہ عذاب اور وبال ہے، جس میں ایک واقعہ حضرت نے بیان فرمایا جو آخر میں میں انشاءاللہ سنا دوں گا. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ کسی آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک غلام ہدیے میں دیا جس کا نام تھا مدعم، مدعم اس کا نام تھا. تو ہوا یہ کہ کسی جہاد میں وہ حضور کے ساتھ تھا اور آپ کی خدمت میں تھا، اور آپ کا سامان وہ سواری پر سے اتار رہا تھا، حضور کا کچھ سامان سواری پر سے وہ اتار رہا تھا. اچانک کسی آدمی کی طرف سے تیر آیا اور اس کے لگا اور وہ مر گیا. کہیں سے تیر آیا یہ نہیں معلوم کس نے مارا، تیر کس نے مارا یہ نہیں معلوم، بہرحال اس کے آگے تیر لگا اور وہ بیچارہ ایک دم وہیں پر فوت ہو گیا. تو ظاہر میں تو شہید ہوا وہ، اس لیے بعض لوگوں نے مبارکباد دی کہ لوگوں نے کہا کہ اس کو جنت مبارک ہو، اس کو جنت مبارک ہو کیونکہ شہید ہو گیا یہ تو. لیکن جب آپ نے سنا تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کو جنت مبارک مت کہو، جنت مبارک ہو مت کہو اس کو، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے غزوہ خیبر میں مال غنیمت میں سے جو چادر چرا لی تھی اور بطور خیانت کے اٹھا لی تھی، میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ آگ بن کر اس کے اوپر بھڑک رہی ہے، آگ بن کر اس کے اوپر بھڑک رہی ہے. کون ہے؟ حضور کا خادم ہے، حضور خدمت کر رہا ہے اور دوران خدمت ہی اس کے آ کر تیر لگ رہا ہے اور اس سے وہ ظاہراً شہید ہو رہا ہے. شہید ہونے کے باوجود لوگ بھی اس کو مبارکباد ہی دے رہے ہیں کہ مبارک ہو، مبارک ہو، تمہیں جنت مبارک ہو، مگر آپ یہ فرما رہے ہیں اس کو جنت کی مبارکبادی مت دو. میں تو دیکھ رہا ہوں کہ اس کے جو چوری اس نے مال غنیمت میں سے چادر کی کر لی تھی، اس کی وجہ سے اس کو عذاب ہو رہا ہے. تو چادر چوری کی تھی، چادر ہی کی وجہ سے اس کو وبال اور عذاب اس کو ہو رہا ہے. اب اندازہ کرو کہ حضور کا خادم ہے، جہاد میں ہے، اور اس کے باوجود اس چادر کے چرانے کی وجہ سے اور خیانت کرنے کی وجہ سے یہ خوفناک عذاب اس کو ہو رہا ہے. اب جب آپ نے یہ اعلان فرمایا تو مجمع کے اوپر بڑا زبردست اثر ہوا، جتنے بھی تھے سب کو بڑا ڈر لگا، تو اوروں نے بھی کچھ ایک دو چیزیں مال غنیمت میں سے تقسیم سے پہلے اٹھا لی تھیں. تو ایک صاحب آئے اور وہ صرف اپنے جوتے کے دو پٹے لے کر کے آئے، پٹے جس کو تسمہ کہتے ہیں، دو پٹے جیسے ہوائی چپل میں دو پٹے ہوتے ہیں نا، تو اس کے جوتے کے دو پٹے اس کے پاس تھے، وہ اس نے مال غنیمت میں سے تقسیم سے پہلے اٹھا لیے تھے. وہ لایا، اس کا حضور یہ مجھ سے لے لیجئے، غلطی ہو گئی اور میں نے یہ مال غنیمت میں سے اٹھا لیے تھے. فرمایا اب کیا ہوتا ہے، یہ تو جہنم کے دو تسمے ہیں، یہ دو پٹے جو ہیں اب یہ جہنم کے دو پٹے ہیں. تو بھائی کسی کی خیانت کرنے کا ہمارے یہاں بڑا رواج ہے، ہمارے معاشرے کے اندر خیانت کرنے کا عام رواج ہے، بہت سے لوگ اس گناہ کے اندر مبتلا ہیں. اللہ بچائے، اللہ بچائے. ہم سب ہی کو ڈرنا چاہیے، اور ڈر کر کے کسی کے پرائے مال میں خیانت کرنا، چوری کرنا، بغیر پوچھے اٹھانا، استعمال کرنا، یہ سب خیانت ہے اور یہ سب گناہ ہے. اور جو چیز چرائیں گے اسی کے ذریعے عذاب ہوگا، اسی کے ذریعے آخرت کے اندر سزا ملے گی، اللہ بچائے. لہذا دوسروں کی چیزیں میں چیزوں میں خیانت کرنے سے اپنے آپ کو بڑا بچانا چاہیے، اور بہت زیادہ ہمیں اپنی زندگی کو احتیاط سے گزارنی چاہیے. گھر کے اندر دوسروں کی چیزیں امانت رکھی رہتی ہیں، لوگ امانت کر کے استعمال کر لیتے ہیں. کاریگروں کی مثال دیتا ہوں میں آپ کو کہ کاریگر ان کو لوگ اپنی سائیکل ٹھیک کرنے کے لیے دیتے ہیں، بائک ٹھیک کرنے کے لیے دیتے ہیں، گاڑیاں ٹھیک کرنے کے لیے دیتے ہیں، گھڑیاں ٹھیک کرنے کے لیے دیتے ہیں، دوسری چیزیں درست کرنے کے لیے دیتے ہیں، وہ خود ہی استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے عزیزوں کو استعمال کرنے کے لیے دیتے ہیں. جیولر کے پاس کسی نے اپنا زیور رکھوایا کہ بھائی ذرا یہ زیور رکھ لو، ہمیں اتنے پیسے دے دو، وہ خود ہی استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے. یا وہ جناب امانت کا زیور ہے, وہ کسی کی شادی ہو رہی ہے, اس نے کہا جی مجھے پہننے کے لیے دے دو, وہ بے دھڑک بے خوف و خطر جناب پرایا زیور جو ان کے پاس امانت ہے اٹھا کر دوسرے کو شادی میں استعمال کرنے کے لیے دے دیتے ہیں. یہ سب خیانتیں ہیں, یہ سب حرام ہیں, یہ سب ناجائز ہیں. کاریگر کے پاس جو چیز بننے کے لیے آئی ہے وہ امانت ہے, جب امانت ہے تو بس اس کو امانت کے طور پر رکھے, نہ خود استعمال کریں نہ دوسروں کو استعمال کرنے کے لیے دیں, ٹھیک کریں اور ٹھیک کر کے چیک کر کے اس کو واپس کر دیں, یہاں تک تو ٹھیک ہے. لیکن خود استعمال کرنے لگ جائے یا دوسروں کو استعمال کرنے کے لیے دے دیں, یہ ہوتا رہتا ہے ہمارے یہاں, اللہ بچائے. نتیجہ یہ کہ یہ خیانت ہے, اور خیانت کا یہ عذاب ہے اور وبال ہے جو آپ نے دیکھ لیا. تو یہ ہمارے یہاں بہت ہے. ایک اور ہمارے یہاں غلط طریقہ جاری ہے, وہ یہ کہ کبھی کبھی دوستوں کی طرف سے, عزیزوں کی طرف سے, رشتہ داروں کی طرف سے گھروں کے اندر کھانا بھیجا جاتا ہے, کھانا بھیجا جاتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے تو آپ نہیں آئے تو ہم بھیج دیتے ہیں. اب ان کے برتن امانت ہیں, ان کے جو برتن ہیں وہ امانت ہیں, اب وہ جس کے گھر گئے وہ اپنے استعمال میں لے لیتے اور پھر جناب بے خوف و خطر استعمال کرتے رہتے ہیں, دوسروں کو بھی دے دیتے ہیں. وہ بیچارہ انتظار کرتا رہتا ہے کہ ہمارے برتن نہیں آئے, بھائی کھانا تو بھیجا تھا برتن نہیں آئے. تو بعض تو بیچارے شرم کی وجہ سے تقاضا بھی نہیں کرتے کہ ابھی کیا ان سے برتن مانگیں, بھائی ان کو خود ہی دینا چاہیے. اچھا بعض مانگنے کے باوجود بھی نہیں دیتے. دیکھو اس طرح کا معاملہ ہے یا نہیں, گھروں کے اندر اس طرح مانگ لی جاتی ہے کہ بھائی ذرا دینا, ہم اس طرح کریں گے اپنے کپڑوں کی. اب اس طرح تو لے تو لے اور دینے کا نام نہیں, اور اس کو جناب غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں, بے موقع بے محل اس کا استعمال کرتے ہیں, یہ بھی خیانت ہے. اور جب اس کی امانت ہے تو جب جس کام کے لیے آپ نے دی تھی وہ کام ہو گیا تو واپس کرو, واپس نہیں کرتے. نتیجہ یہ کہ وہ خراب کر کے واپس کریں گے, بگاڑ کر کے واپس کریں گے, یا واپس ہی نہیں کریں گے. یہ ساری باتیں خیانت کی ہیں بھائی. اور ایک اور خطرناک صورتحال ہے جو ہمارے یہاں بے انتہا ہے, اللہ بچا. یہ جس کی بھی جتنی بھی سرکاری چیزیں ہیں نا, یہ ہم قومی امانت کہلاتی ہیں. یہ جیسے مال غنیمت میں تمام مجاہدین کا حق ہوتا ہے, مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو جہاد کے اندر لڑائی کے بعد حاصل ہوتا ہے, لڑائی کے بعد جو مال جہاد میں حاصل ہوتا ہے اسے مال غنیمت کہتے ہیں. اس مال غنیمت میں پانچواں حصہ جو ہوتا ہے وہ اللہ اس کے رسول کا ہوتا ہے, باقی جو چار بٹا پانچ بچتا ہے اس میں تمام مجاہدین کا حق ہوتا ہے, اور وہ تمام مجاہدین اس کے اندر شریک ہوتے ہیں, اس لیے پھر وہ باقاعدہ ان کے اندر تقسیم کیا جاتا ہے. تقسیم کے بعد پھر ہر ایک کو اپنے اپنے حصے کا استعمال حلال ہوتا ہے. اس سے پہلے کوئی اس میں سے چوری کرے گا تو سب کے حق میں سے چوری کرے گا. ایسی جتنی سرکاری چیزیں ہیں اس کے اندر یہی صورتحال ہے کہ پوری قوم کی وہ قومی ملکیت ہے, وہ اگر اس میں کوئی چوری کرے گا, اس میں کوئی خیانت کرے گا تو وہ پوری قوم کی چوری سمجھی جائے گی اور پوری قوم کی خیانت سمجھی جائے گی. اس کا قیامت کے دن ساری قوم ایک طرف کھڑی ہوگی اور یہ چور ایک طرف ہوگا اور یہ خیانت کرنے والا ایک طرف ہوگا. اب جو ہمارے حکومت میں کیا ہو رہا ہے, ہمارے سرکاری محکموں کے اندر کیا ہو رہا ہے, نیچے سے لے کر اوپر تک آوا کا آوا بگڑا ہوا ہے, اور جناب بے خوف و خطر بس قومی املاک کو ناجائز طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے, اور جگہ جگہ کیا کہتے ہیں قوم کی جو امانتیں ہیں حکومت کے پاس اس کے اندر خیانتیں ہو رہی ہیں. اسی کا تو عذاب ہے اور وبال ہے جو ہم بھگت رہے ہیں. لیکن چوری کرنے والے اور کیا کہتے ہیں خیانت کرنے والے ہم بس لگے ہوئے رات دن اس میں مبتلا ہے, اللہ بچائے اللہ بچائے. یہ ایسے جیسے مال غنیمت میں چوری کرنے, اس لیے ہم حضرت کہتے تھے کہ بھائی ایک چوری تو ہوتی ہے کسی ایک آدمی کی, وہاں تو معاملہ بڑا آسان ہے کہ اس سے ملو اور معافی مانگ لو یا ادا کر دو جو تم نے چوری کی ہے, خیانت کی ہے, وہ خیانت مل کر کے واپس کر دو اور معافی مانگ لو. اب پوری قوم کی کیسے آدمی معافی مانگے, یہ بڑا سنگین معاملہ ہے. جیسے مال غنیمت میں جو دو تسمے کوئی صاحب لے کر کے آئے, آپ نے فرما دیا کہ بھائی اب کیا ہوتا ہے, یہ ایک تسمے یا دو تسمے تو آگ کا تسمہ ہے, یہ آگ کا پٹا ہے, یہ اس لیے کہ تقسیم تو ہو چکی, مجاہدین جا چکے اپنے اپنے حصہ لے کر کے, سب کا اس میں آ کے کس کس کو کیسے دیا جائے. تو اس لیے بھائی بڑا سنگین معاملہ ہے. اس لیے دینداری صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے, امانت میں خیانت کرنا بھی گناہ ہے جس سے بچنا ضروری ہے, چوری کرنا بھی بہت بڑا گناہ ہے. اب بجلی کی چوری کتنی عام ہے, اللہ بچائے, بجلی کی چوری کتنی عام ہے, وہ ہر جگہ چوری چوری ہے, بس اللہ بچائے. نتیجہ یہ کہ بے خوف و خطر چوری ہو رہی ہے, چوریاں ہو رہی ہیں, خیانتیں ہو رہی ہیں. بھائی یہ بھی گناہ ہے, یہ بھی سنگین گناہ ہے, اور اس کا بھی آخرت کے اندر یہ عذاب اور وبال ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان سب گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. بہرحال حضرت یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ بھائی گناہ دنیا میں کریں گے تو اس کا نقصان دنیا میں بھی آئے گا, اور مرنے کے بعد عالم برزخ میں بھی سامنے آئے گا, اور آخرت میں بھی سامنے آئے گا. آخرت کا یہاں پہ بیان ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کی فکر عطا فرمائے, اور تمام گناہوں سے ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیشہ اچھے کاموں کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا. www.10قران.com